الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب المجلس والجليس. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وخير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس، يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه، ولم يصلوا على نبيهم فيه، إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترا كانت عليه من الله ترا ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترا رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. مجلس کے آداب کے بیان میں جو کہ اس باب کا عنوان ہے، ان احادیث کو امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جمع کیا جن کا تعلق مجلس اور جلیس سے ہے، کیونکہ باب کا عنوان ہے آداب المجلس والجلیس، مجلس کے آداب اور جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کے حقوق. تو سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلس میں وسعت پیدا کرو، آنے والوں کو جگہ دو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی اس مجلس میں وسعت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت دے گا. اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد اسی قسم کی مجلس کے بارے میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ وہ مجلسیں اچھی مجلسیں ہیں کہ جن مجلسوں میں آنے والوں کو جگہ مل جاتی ہے، اور وہ مجلسیں وسعت والی مجلسیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ ولكن توسعوا وتفسحوا، اور مجلس کے آداب میں ان احادیث میں مجلس کے آداب کو بیان کیا گیا. مجلس یعنی وہ جگہ جہاں انسان بیٹھتا ہے، بیٹھنے کی جگہ کو جلسہ کہتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کو بھی جلسہ کہا جاتا ہے. تو جلسہ کا معنی یعنی وہ جگہ جہاں انسان بیٹھے، اور بیٹھنے کو جلوس کہتے ہیں، یعنی بیٹھک جہاں انسان بیٹھتا ہے. تو وہ جگہ جہاں کچھ لوگ مل بیٹھتے ہیں، فلاں کے ہاں مجلس، یعنی مجلس کا معنی ہے وہ مقام، بیٹھک اور وہ مہمان خانہ، وہ کمرہ جہاں کچھ لوگ مسلمان مل کے بیٹھیں، مہمان بھی ہوں میزبان بھی ہوں. تو یہ مجلس کا عام معنی ہے. پھر اس مجلس کے کئی اور معانی لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے خیال اور عمل کے مطابق کر لیے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اصل جو معنی ہے مجلس کا وہ یہ ہے کہ جہاں لوگ مل بیٹھیں. اور کتب میں، احادیث اور فقہ اور سیر کی کتب میں، اور زہد اور تقویٰ سے متعلق جن امور کو کتب میں بیان کیا جاتا ہے، وہاں عموماً اللہ والوں کی مجالس کا جب ذکر ہوتا ہے تو مجالس الصالحین، مجالس الصالحین، صالحین کی مجالس، اہل اللہ اولیاء اللہ صالحین، ان کی جو مجلس جہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں. مجلس کے آداب میں ارشاد فرمایا کہ جو پہلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ آنے والا جب اس مجلس پر داخل ہو، یعنی جب ان کے قریب پہنچے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اہل مجلس کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جس طرح پانچویں سپارہ سورہ نساء میں اللہ کا ارشاد ہے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے، اس سلام کا جواب اس سے اچھا دو، یا کم از کم اس طریقے پر جواب دو. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر یہ پورا سلام کہنا مشکل ہو، یا عادت نہ ہو، یا کہنا نہ چاہتے ہو، تو جو واجب ہے، کم از کم واجب وہ ہے السلام علیکم. اور اس کے فضائل ہیں جو اگلے ابواب میں ہم پڑھیں گے. سلام کرنے کو اللہ نے کتنا پسند کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہیں، ان مبارک ناموں میں ایک نام ہے السلام، السلام سلامتی دینے والا, اور اسی سے ہی سلام. اہل جنت جب آپس میں ملیں گے تو تحیتہم فیہا سلام, جنت میں اہل جنت کا تحیہ بھی سلام ہوگا. اسی لیے مسلمانوں کی دنیا میں ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پہ پہچان اور شناخت اور, 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 اور اس کی علامت اور اس کی نشانی جو بتائی وہ ہے سلام. جب کوئی یہ کہے کہ السلام علیکم تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مسلمان ہے, اس لیے کہ اسلام میں سلامتی ہے, مسلمانوں کے ہاں سلامتی ہے. اللہ کا نام السلام ہے, اللہم انت السلام ومنک السلام. نماز کے فوراً بعد جو دعا مسنون ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسی اسم مبارک کا ذکر ہے, السلام سلام. اور جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہوگا, کہا جائے گا سلام علیکم, سلام علیکم بما صبرتم, تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں جو مشقتوں تکلیفوں پر صبر کیا اور اپنے نفس پہ تکلیف اور مشقت ڈال کر اللہ کی اطاعت کو قبول کیے ہوئے زندگی گزاری, یہ بھی صبر ہے. اس صبر کا بدلہ آج ہم تمہیں یہ دیتے ہیں, فنعم عقب الدار, آج بہترین مقام تم لوگوں کے لیے ہے. اور ساتھ ہی جس طرح سورہ الرعد میں ہے, ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب, يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ان کے آبا و اجداد, بیوی اولاد, ان میں جو جو لوگ ان کے ساتھ شریک تھے ان نیکیوں میں, ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, جو جو گھر والوں میں جو بھی ان کی ان نیکیوں میں شریک تھا وہ سب کے سب ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے, اور سب کو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, ہر دروازے سے جنت کے, جنت کے ہر دروازے سے فرشتوں کی جماعت داخل ہوگی, سلام کرتے ہیں گزرے گی, السلام علیکم سلام علیکم. تو مجلس کا ادب یہ ہے کہ سلام کیا جائے, اور مجلس میں وسعت ہو, مجلس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں بھی جگہ ہو اور بیٹھنے کی بھی جگہ ہو. مجلسوں میں نہ ہماری مجلسوں میں نہ دل میں جگہ ہے اور نہ بیٹھنے کی جگہ, تو بیٹھنے کے لیے بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو, یا اگر خواتین کی مجلس ہے تو اس میں آنے والے کسی بھی مہمان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائے, خود ذرا تنگ ہو کر بیٹھ جایا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھا جائے تاکہ آنے والے کو جگہ مل جائے اور دل میں بھی خوشی ہو. یہ نہ ہو کہ منافقت جس طریقے پہ کہ عام ہے, یہ ڈپلومیسی منافقت کا ایک جدید نام, اس نام سے بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے, آئیے تشریف لائیے, آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی, اور فلاں خوب جو بھی لفاظی, اتنی لفاظی, 1400 سال کی ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں اور 1000 سال انسانی تاریخ میں لفاظی کا ہیر پھیر جو ہمارے اس زمانے میں ہے کبھی کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا. ایک سادہ سا لفظ تھا, آئیے بیٹھیے, اب تو لفاظی کے اتنے الفاظ اور اتنی آؤ بھگت ہوتی ہے کہ 15-20 منٹ تو وہ اسی میں گزر جاتا, اور یہ جو زبان سے جملے ادا کر رہا ہے اس کے دل کو اگر پٹرول کے دیکھا جائے کہ کیا تمہارے دل میں اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے واقعی اتنی محبت ہے جتنی تم زبان سے ظاہر کر رہے تھے, معلوم ہوگا نہیں. یہ نہ ہو بلکہ حقیقت یہ ہو کہ شیشے آئینے کی طرح, وہ آئینہ جس میں کوئی داغ اور کوئی درار اور کوئی نشان نہیں ہوتا, صاف دل ہو. یہ وہ دل ہے کہ جس دل کے بارے میں کہا گیا کہ وجاء بقلب منیب, من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, اور یہ وہ دل ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ الا من اتى الله بقلب سلیم, قلب سلیم جس جو سلیم ہو, بچا ہوا ہو کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں برائی سے، حسد، بغض، کینہ، کسی بھی قسم کی برائی سے دل بچا ہوا ہے، یہ ہے جس کے بارے میں کہا کہ جو قیامت کے دن یہ دل لے کر آیا کامیاب ہے، اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم. اور اگر حالت یہ ہے کہ دینداری ساری موجود ہے، تہجد اور نماز اور عمرے اور حج اور خیرات اور مسجد اور سب کچھ ہے، لیکن دل کے اندر دوسروں کے لیے، پڑوسیوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو جب دیکھتا ہے تو ماتھے پہ معلوم ہوا کہ کتنی نہ جانے چہرہ یہ بتاتا ہے، تو اس قسم کی دینداری اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو سب سے زیادہ محبت اس بندے سے ہے جس کے معاملات اور اخلاق دوسروں انسانوں کے ساتھ اچھے ہوں، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اسی لیے فرمایا قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال کو سب سے زیادہ وزنی کرنے والی چیز اور جنت میں سب سے زیادہ جس نیکی کی وجہ سے لوگ جائیں گے وہ اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق. یعنی فرمایا کہ تہجد، 20 حج ہوں گے، 50 عمرے ہوں گے، تو 100 مسجدیں بنانے والا نہیں. کہ اخلاق سب سے زیادہ جنت میں جانے والا عمل وہ ہے اخلاق حسنہ اور زبان. اور فرمایا کہ جس چیز، جس برائی، جس گناہ کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں لوگ جائیں گے وہ لوگوں کی زبانیں اور بد اخلاقی. تو اس لیے مجلس میں انسان جائے اور مجلس وہ اختیار کی جائے جو صالحین کی ہو، اس لیے کہ اس مجلس میں جا کر انسان وقت گزارتا ہے، وقت گزارتا ہے، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، دو گھنٹے دوستوں کے پاس جا کے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں یا کسی اور مقام پہ جا کے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ مجلس، جس مجلس میں تم جا رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ دیکھو کس قسم کی مجلس، یہ جن کے پاس تم جا کے بیٹھتے ہو گھنٹوں، کس موضوع پہ بحث ہوتی ہے، کس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، غیبت، جھوٹ، مبالغہ، بہتان، الزام، بکواس، گندی باتیں، اس کے سوا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، صالحین، اہل اللہ، اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، دینی مسائل سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، حرام و حلال کے مسائل سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، کوئی دینی شریعت کی فقہ کی کوئی کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، کوئی دینی کتاب درسن یا سبقن یا سننے اور پڑھنے میں آتی ہے. اگر ایسا ہے تب تو یہ مجلس مبارک مجلس ہے، یہ وہ مجلس ہے. یا اس مجلس میں اگر ذکر ہو رہا ہے، ذاکرین کی مجلس، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اللہ ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی قرآن تجوید سے پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی ترجمہ و تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو مخارج پڑھا رہا ہے، کوئی کسی کو سورہ فاتحہ پڑھا رہا ہے، کوئی کسی کو ترجمہ پڑھا رہا ہے، کوئی کسی کو سورہ رحمان سنا رہا ہے. قرآن پڑھایا اور پڑھا، سنایا اور سننا اور پڑھنا، اس میں لوگ مشغول ہیں، اس قسم کی مجلسیں ہیں. تو یہ وہ مجلسیں ہیں جن مجلسوں کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پہ اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، جس کو حدیث میں سکینہ کہا گیا ہے، نزلت علیہم السکینہ، فرمایا ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. سکینہ کا معنی سکون قلب، دل کا سکون، راحت، آرام، دل میں آرام ہو، دل سکون سے ہو. یہ وہ دل کا سکون جس کی خاطر لوگ نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے گھر کی بات ہے، ابھی دو ساتھی مل کے بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، دیکھو دل کا سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اللہ سے زیادہ سچ کون بولنے والا ہے؟ اللہ نے بھی سچ کہا، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی سچ کہا، سچوں نے سچ کہا. اور وہ یہ کہ اللہ کے ذکر کی مجلس، اس کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، صحیح بخاری میں ہے، تمام کتب حدیث میں، الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ، جہاں بھی اس قسم کی دینی مجلس لوگ منعقد کر کے اس میں بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی بدعت، شرک اور غلط قسم کا رسم و رواج نہیں ہوتا، صرف اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام آتا ہے سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس مجلس کو فرشتے پھیر لیتے ہیں، پھر اللہ کے پاس جا کے بتاتے ہیں کہ ہم فلاں مقام پہ گئے اور ہم نے تیرے چند بندوں کو فلاں مقام پہ دیکھا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، سب کا نام لے لے کے بتاتے ہیں. اور پھر حدیث کے آخر میں ہے اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. یہ وہ مجالس ہیں جن مجالس میں جانے والے خوش نصیب ہیں، جن مجالس میں جا کر وقت ضائع نہیں ہوتا، وقت قیمتی بنتا ہے. اور اگر مجلس ایسی ہے کہ سیاسی جلسہ ہے، جلوس سیاسی جلسہ اور جلوس ہے، یا کسی کے ہاں یوں ہی بیٹھک تاش کھیلے جا رہے ہیں اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اور یوں ہی فضول گپ شپ سیاسی گفتگو ہو رہی ہے کہ فلاں سیاستدان نے یہ بکواس کی اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور اس طریقے پہ، یا دوسرے کسی مسلمان کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے برائی، اس کو غیبت کہتے ہیں، غیبت لوگوں کی غیبت ہو رہی ہے، دیندار اور علماء کے بارے میں غلط قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یا تو اس قسم کی مجالس شیطانی مجالس، اس قسم کی مجالس میں جانے سے اللہ نے منع کیا کہ وہ جگہیں اور وہ لوگ جو اللہ کا اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائے ان کے پاس مت بیٹھو. لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ان کے پاس مت بیٹھو. تو وہ مجلس ہے جن مجلسوں میں فضول باتیں ہوتی ہو، غیبت ہوتی ہو، غلط قسم کی گفتگو ہوتی ہو، تو اس سے انسان دور رہے. اور وہ مجلس اس میں کوئی فائدے کی بات ہی نہ ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، ایسی مجلس میں جائے جو علماء کی مجلس، جہاں علماء دین کا علم سکھاتے ہیں، قرآن کا درس ہوتا ہے، دینی مسائل بتائے جاتے ہیں. اور اگر ایسی مجلس کہیں نہیں ملتی تو ایک دو ساتھیوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے کسی اچھی کتاب کی روزانہ تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا جائے کہ یہ بھی ایک اچھی مجلس کی شکل اور صورت اس سے بن جاتی ہے. اور کچھ بھی میسر نہ ہو تو پھر کم از کم یہ کہ انسان غلط قسم کی مجالس سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کیے رکھے. جو وقت فارغ ہو تو وہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کر ان سے اچھی گفتگو کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور نفل عبادت گھر میں نوافل پڑھنا جس سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، تسبیح پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ، استغفار پڑھنا اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کثرت سے درود شریف پڑھنا. تو مجالس صالحین، صالحین کی مجالس، یہ وہ مجالس ہیں جن مجالس میں حاضری سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھو تو بیچ میں جا کے مت بیٹھو، بلکہ جہاں جگہ ہو وہاں بیٹھ جاؤ. اس طریقے پہ کہ لوگ اگر بیٹھے ہوں اور تم بیچ میں جا کے اس طریقے پہ بیٹھو کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہو، اس سے منع کیا کہ حلقہ ہو اور وہ لوگ بیٹھے ہوں، بیچ میں جا کے اپنے آپ کو نمایاں کر کے بیٹھنا اتنی شدید یہ بری حرکت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی. فرمایا کہ لعن من جلس وسط الحلقہ، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اور فرمایا کہ خیر المجالس اوسعها، اچھی مجلس کی نشانی یہ ہے اوسعها، اس میں وسعت ہوتی ہے. وسعت کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ بہت دور دور ساتھی بیٹھیں جیسا کہ عموماً ہمارے یہاں بیٹھتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہ مل کے جڑ کے ساتھ ساتھ بیٹھیں، لیکن اتنی جگہ ہو کہ آنے والے ساتھیوں کو وہاں بیٹھنے کی جگہ میسر آ جائے. اور فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی مجلس میں کوئی غلطی ہو جائے اور تم سمجھو کہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تم نے کوئی غلط بات کہہ دی یا کسی اور نے کوئی غلط بات کہہ دی جو تمہیں سننی پڑی، تو مجلس کا کفارہ کیا ہے؟ مجلس کا کفارہ یعنی کسی جگہ بیٹھ کر غلطی وغیرہ ہو جائے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اٹھنے سے پہلے یا اٹھتے ہوئے دعا ہے جس کو دعائے کفارۃ المجلس کہتے ہیں، وہ پڑھ لو. سبحانک اللہم وبحمدک
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. یہ ہے دعا کفارۃ المجلس, اس کا ذکر یہاں ان احادیث میں موجود ہے. اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اس مجلس میں جو غلط قسم کی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. اگر مجلس میں عمدن جان بوجھ کے کسی کی غیبت ہوئی ہے, کسی پر الزام لگایا ہے, کسی پہ بہتان لگایا ہے, یا کوئی جھوٹ بات, مبالغہ وغیرہ, اس قسم کی کبیرہ گناہ کسی سے سرزد ہوئے ہیں تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور اچھی مجلسوں کو انسان غنیمت جانے, اچھی مجلسوں کو انسان غنیمت جانے, اس لیے کہ اللہ نے فرصت اور توفیق اور وقت دیا ہے, اور آپ کو علم ہے کہ فلاں مقام پر اچھی مجلس ہوتی ہے, وہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں, صالحین لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں, قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے, شریعت کی بات ہوتی ہے, اور اچھی باتیں وہاں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اس کے باوجود وقت نکال کر اس قسم کی مبارک مجالس میں اگر انسان نہ جائے اور اپنا وقت دنیا میں اور دنیا کمانے میں اور فضول قسم کی گفتگو والی مجلسوں میں جو انسان کے لیے شیطان نے میٹھی کر کے بنائی ہیں ان میں اپنا وقت گزارے, تو وہ یاد رکھے کہ کل ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ یہ چاہے گا کہ کاش میں بھی اس قسم کی مبارک مجلس میں جاؤں, جا نہیں پائے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اغتن الخمس قبل خمس, پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ فرصت کو مشغول کیے جانے سے پہلے غنیمت جانو. فرصت کا معنی ہے اب جو تھوڑا بہت وقت ملتا ہے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے, درس میں جانے کے لیے, مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے, یا دین کے کسی کام میں اپنا وقت لگانے کے لیے, اب آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی اور آپ نے اللہ کی اس توفیق سے فائدہ اٹھایا, وقت نکال کر آپ گئے اس مجلس میں اور اس دینی کام کے لیے, اللہ آپ کو برکت دے گا اور اس نیکی کو قبول کرے گا. لیکن اگر سستی اور گاہلی کی وجہ سے دین سے غفلت برتی جاتی رہی اور دنیاوی امور کو دین پہ فوقیت دی جاتی رہی اور دینی مجالس اور دین کے لیے اس کے باوجود کہ وقت ہے لیکن وقت وہاں نہیں لگایا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنا پھنسا دے گا دنیا میں, دکان میں, ہوٹل میں, ملازمت میں, بیماری میں اور کاموں میں, کہ پھر حسرت اور افسوس سے یہ انسان کہے گا کہ کاش کہ میرے پاس وقت ہو اور میں جا کر کم از کم اپنی نماز ہی صحیح کر دوں, مجھے تو نماز تک کے مسائل کا علم نہیں ہے اور قرآن پاک صحیح طریقے پہ مجھے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا, کوئی اہم فضیلت والی صورت میں زبانی یاد کیا کروں, مجھے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, اور حلال و حرام کے مسائل ہیں, طہارت کے مسائل ہیں, اور کسی بھی دینی مسئلے کا مجھے علم نہیں ہے, پھر یہ چاہے گا لیکن وقت نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ فراغت قبل شغلک, فراغت اور فرصت کو مشغول کیے جانے سے پہلے غنیمت جانو. تو وہ مسلمان بھائی اور وہ لوگ کہ جن کے پاس وقت ہے اور ان کا علم بھی ہے کہ فلاں مقام پر دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے لیکن وہ وقت نکال کر اپنی مجالس میں نہیں آتے, وہ اب بھی ان کے لیے فرصت اور موقع ہے کہ وہ اس قسم کی مجالس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں, ورنہ کل ایسا وقت آئے گا کہ پھر وہ چاہیں گے لیکن اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اب تم. اس لیے انسان اس قسم کی نیکیوں کو غنیمت جانے. اور فرمایا کہ یہ بھی مشہور دعا ہے جو عموماً یہاں پر وتر کی آخری رکعت میں جب قنوت میں وتر میں جب قنوت کی دعا پڑھی جاتی ہے تو اس میں اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک, یہ دعا, اور اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت, اور اس کے بعد تیسری اہم دعا اکثر ائمہ اپنی دعاؤں میں جس دعا کو پڑھتے ہیں رمضان المبارک کی مبارک ایام اور راتوں میں, تو وہ دعا یہ ہے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا, اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا. یہ دعا اس طریقے پر بھی ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھتے تو کفارہ مجلس دعا پڑھتے اور یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے, مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. علماء اور ائمہ قنوت میں اس دعا کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ چونکہ وہ نماز رات کی نماز کی آخری رکعت ہوتی ہے, اس کے بعد انسان مسجد سے اٹھ کے گھر جاتا ہے, اس مناسبت سے بھی اور اس مناسبت سے بھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بعض دوسری روایات سے یہ چیز تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ چونکہ وہ نماز رات کی نماز کی آخری رکعت ہوتی ہے, اس کے بعد انسان مسجد سے اٹھ کے گھر جاتا ہے, اس مناسبت سے بھی اور اس مناسبت سے بھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بعض دوسری روایات سے یہ چیز ثابت ہے کہ رات کی دعاؤں میں آپ نے اس دعا کو پڑھا ہے, تو اس لیے اس دعا کو پڑھا جاتا ہے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک, اے اللہ ہمیں اپنی خشیت یعنی جو خوف ہے اللہ تعالی کا, اے اللہ ہمیں تو اپنا ایسا خوف عطا فرما, ایسی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل اور دیوار بن جائے, یعنی ہم تجھ سے اتنا ڈرے کہ ہم گناہ نہ کریں. یہ دعا اگر صدق دل سے اور معانی اور ترجمے کو سمجھ کر اور دل سے اگر مانگی جائے اور اللہ اگر قبول کر لے تو یہ ایک دعا وہ ہے جو جامع الدعوات ہے, اس میں ساری دعائیں آ گئیں. اللہم اقسم لنا, اے اللہ ہمارے لیے تقسیم کر دے, ہمارے لیے مقدر کر دے, ہمارا حصہ بنا دے, من خشیتک اپنے خوف کا, ایسا خوف ما تحول به بیننا وبین معصیتک جو دیوار بن جائے ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان, یعنی ہم تیری نافرمانی نہ کریں. ظاہر ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اپنی ایسی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے. ظاہر ہے اطاعت اگر قبول ہو تو اس بندے کو اللہ کے ہاں یعنی اللہ کی جنت میں پہنچا دے, ایسی اطاعت نصیب کر جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, یقین ایسا نصیب فرما جس سے دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں یہ ساری ہم پر آسان ہو جائیں. دنیا میں جو مصیبت بھی آئے, پریشانی, آزمائش, بیماری کچھ بھی ہو, اگر اس انسان کا اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہو تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. یہ کہے گا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, اللہ نے جو لکھا وہی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. پھر یہ شکوہ نہیں کرتا, شکایت نہیں کرتا, اس کو پتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو فیصلہ بھی کیا وہ میرے لیے بہتر ہے. بیماری ہو, تکلیف ہو, آزمائش ہو, پریشانی ہو, انسان اگر صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے, شکوہ شکایت نہ کرے, گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اور یہ صبر میں شامل ہے, اور اس صبر کرنے والے کا شمار ان بندوں میں ہو جاتا ہے جن کے بارے میں ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی سورہ الرعد کی کہ جنت میں داخل ہوں گے, فرشتے جنت کے ہر دروازے سے سلام کرتے ہوئے گزریں گے. اب ہمارے سامنے چونکہ دنیا کی زندگی ہے, دنیا کی چیزیں ہیں, دنیا کی رونق, آخرت ہم سے چھپی ہوئی ہے, اور ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. اگر فکر آخرت دل میں راسخ ہو جائے اور ہمارا یقین مضبوط ہو جائے کہ حقیقی زندگی اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے, یہ تو دو دن کی بہار ہے, تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتیں جب ہم سنیں تو یوں معلوم ہو کہ ہمارے دل پہ لکھی گئیں یا لکھی جا رہی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا, کیوں؟ یقین نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں دنیا میں دکانداروں نے اور سپر مارکیٹ والوں نے اور شاپنگ سینٹرز والوں نے اور ان دوسروں نے جو اشتہارات لگائے اور جس پہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, رنگین اشتہار پتر, اس سب پہ یقین ہے. اس لیے کہ ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اس پہ یقین ہے جس میں جھوٹ کا احتمال ہے اور جھوٹ بھی ہوتا ہے, انعام جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو ملتا ہے, پتا ہے ہمیں, لیکن پھر بھی یقین. اور یہاں اللہ ایک بات کہہ رہا ہے اور اس کا رسول ایک بات کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یقین نہیں. اس لیے فرمایا اللہ سے یقین مانگو, یقین یقین فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت یقین کی دولت ہے. اگر کسی کو ایمان کے بعد یقین مل جائے تو اس کا ایمان کامل ہو گیا. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, ایسا یقین عطا فرما کہ دنیا کی ہر مصیبت ہین ہو جائے, یعنی ہلکی اور آسان نظر آئے. اللہ نے جو کچھ میرے لکھا الحمدللہ, علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر, اسی کے ہم بندے ہیں, اسی کے پاس جانا ہے. مجھے جو آزمایا جا رہا ہے اس سے میرے گناہ معاف ہوں گے, میرے درجات بلند ہوں گے, صبر کر رہا ہوں, اللہ میرے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا, اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ جب تک تو نے ہمیں زندہ کیا تو ہمارے دیکھنے اور سننے کی جو قوتیں اور طاقتیں ہیں اور بدن کی دوسری طاقتیں ہیں ان سے ہمیں صحیح طریقے پہ فیض یاب فرما اور صحیح طریقے پہ ہمیں فائدہ پہنچا. اور اس کی دو شکلیں ہیں, ایک تو عام نعمت ہے, آنکھ سے انسان دیکھتا ہے, کان سے سنتا ہے, اور ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے, پیر سے چلتا ہے, زبان سے وہ محسوس کرتا ہے, اور ناک سے وہ سونگتا ہے, کھاتا ہے منہ سے, وغیرہ وغیرہ, جو انسان کے بدن کی جو حرکتیں ہیں یا جو نعمتیں بدن کے اندر ہیں. اور پھر یہ کہ اگر یہ انسان ذرا زیادہ گہرائی میں جائے تو معلوم یہ ہو کہ جب بھی کسی چیز کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے کہا کہ بسم اللہ تو نیکی اس کو مل گئی, سنت پہ عمل ہو گیا. تو اس کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں وہ اگر شریعت اور سنت کے مطابق اپنا دنیا کا کام بھی کرتے رہیں, جو کہ دنیا کا کام نہیں دینی کام ہے, اس کے باوجود اس کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, تو یہ فرمایا کہ یہ تمنا اور یہ توفیق اللہ سے مانگو کہ بدن کے جتنے اعضاء ہیں ان سب سے ہمیں صحیح طریقے پہ فائدہ پہنچا کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, حلال کھائیں, کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں, جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ سے شروع کریں, تیرے نام سے شروع کریں اور تیری حمد اور تسبیح پہ وہ کام ختم ہو, تو اس طریقے پہ ہمارے سارے بدن کے اعضاء کے جتنے کام ہیں سب تیری فرما برداری میں شامل ہوں گے. اور یہ بھی کہ ہمارے ان اعضاء بدن کو کمزور نہ فرما, ہمارے دیکھنے کی طاقت, سننے کی اور بدن کی دوسری طاقتیں, اس لیے کہ بدن میں طاقت ہو تو انسان عبادت کرے گا, تلاوت کرے گا, اللہ کا ذکر کرے گا, مسجد چل کے جائے گا, جہاد کے لیے جائے گا, اور غریبوں کی خدمت کرے گا, یتیموں کی مدد کرے گا, بیواؤں کی مدد کرے گا, کسی غریب کے کام آئے گا. تو بدن میں طاقت ہو تو انسان حرکت کرے گا اور یہ حرکت دین کے لیے ہوگی اور اس میں اس کے لیے ثواب ہے. یہ دعا ہے, وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, اور ہمارے لیے اچھا وارث بنا, یعنی یہ جو بدن ہے اس بدن کے ذریعے بعد میں جو کام ہوتے ہیں یا اس بدن کے کام کے ذریعے جو فیصلے اور جو اثرات بعد میں ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اس کا بہترین, ہمارے لیے اجر اور ثواب کا اس کو معاملہ بنا. اور وجعله الوارث منا کما انا، یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے اعضائے بدن ہیں ان کے ذریعے ہم سے ایسی نیکیاں کرا کہ جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. یہ ہے وجعله الوارث منا، وارث کہتے ہیں اس کو جو اصل کے بعد ہو. وجعله الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا. فأر کہتے ہیں انتقام اور بدلے کو. تو انسان کی دشمنی ابلیس اور شیطان سے ہے، مسلمان کی دشمنی حقیقی ابلیس اور شیطان سے ہے، اور اسی طریقے پہ انسانی شیطان بھی ہر صالح اور متقی بندے کو وہ لوگ ستاتے ہیں جو بے دین اور دین دشمن اور انسانی شیطان ہوتے ہیں. اس لیے فرمائے یہ دعا بھی کرتے رہو کہ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، جو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے، پریشان کرتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے، اے اللہ تو اس سے انتقام لے اور ہمیں اس پہ غالب کر. وجعل فأرنا، اور تو بنا دے ہمارا بدلہ اور انتقام، على من ظلمنا، اس پر جو ہم پہ ظلم کرے، جو ہم پہ ظلم زیادتی کرے تو اس سے انتقام لے. وانصرنا على من عادانا، جو ہم سے دشمنی کرے ہمیں تو اس پر غالب فرما، دشمن پر ہمیں غالب فرما. یہ وہ دعائیں ہیں دین دنیا کی، ساری بہتری اور بھلائی اور خیر یہ سب کے سب اس دعا میں شامل ہیں. وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، یہ وہ دعا ہے، اہم دعا، جس کو سمجھ کر اگر انسان اللہ کے سامنے اس دعا کو پیش کرے. اور چونکہ عموماً ہم پورا رمضان کا مہینہ اس دعا کو سنتے ہیں تو ہمیں تو یہ دعا زبانی یاد کر لینی چاہیے. وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ہمارے دین میں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ بنا، یعنی دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشقت والا نہ بنا کہ اس کو ہم مصیبت سمجھنے لگے. جس طریقے پہ بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا اور تھوڑی سی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی تو وہ شکوہ شکایت کر کے اس دینی کام کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہ ہو. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ہمارے دین کو ہمارے لیے یعنی مصیبت اور مشقت کا ذریعہ نہ بنا، بلکہ دین کو ہمارے لیے اور ہمیں دین کے لیے بالکل آسان فرما کر ہمیں اور ہمارے اوقات اور ہمارے مال اور ہماری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، دنیا کو نہ تو ہمارے لیے سب سے بڑی چیز بنا اور نہ ہمارے علم کا اس کو ذریعہ اور سبب اور نتیجہ بنا، یعنی اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. انسان کی زندگی کا مقصد اکبر همنا، سب سے بڑا جو ہم ہیں اس سے فکر ہے وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کو ہماری زندگی کا مقصد نہ بنا، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد دین کو بنا. اور ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اور جو چیزیں سیکھتے اور سکھاتے ہیں اس کو بھی دنیا کے لیے نہ بنا، دین کے لیے بنا. انسان جو چیز بھی سیکھے، علم دنیاوی ہو یا دینی ہو، یہ انسان اس غرض سے سیکھے کہ میں اس دینی علم کو یا دنیاوی علم کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے سیکھ رہا ہوں. تو دین کسی بھی قسم کے علم سے روکتا نہیں ہے بشرطے کہ وہ دین کے تابع ہو. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، آخر میں یہ دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ اس کو مسلط نہ فرما جو ہم پہ رحم نہ کرے. بعض روایات میں یہ ہے وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَّا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، لیکن صحیح روایت میں یہ الفاظ ہیں وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، ایسے کسی انسان کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ظالم ہو، جو ہم پر رحم نہ کرے. یہ وہ اہم دعائیں ہیں جو ایک دعا میں جمع ہو گئیں. اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ جان لیں کہ وہ ایسی گندی مجلس میں بیٹھے جیسے مرے ہوئے کسی گدھے کے پاس وہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے بدبو آ رہی ہو. تو کیا کوئی عقل مند اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ بیٹھے جہاں مرا ہوا مردار گدھا پڑا ہو, اس سے بدبو آ رہی ہو, اس بدبو کے پاس جا کے تم بیٹھ جاؤ؟ یہ تمہاری دنیا کی مجلسوں کی یہ مثال ہے, تمہارے دوست جہاں تم گپ شپ لڑاتے اور گپ شپ لگاتے اور وقت ضائع کرتے ہو, اس کی یہ مثال ہے, اس لیے کہ اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اور قیامت کے دن اس قسم کی ہر مجلس میں جانے والا حسرت کا اظہار کرے گا, کہے گا کاش کہ میں اس مجلس میں نہ جاتا. وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً. اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں تیرا, تیرا بھی کہتے ہیں حسرت اور ندامت کو. ہر وہ مجلس جس مجلس میں مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً. ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف نہ پڑھا جائے, مگر یہ کہ اس قسم کی مجلس میں شرکت کرنے والا ہر ایک انسان قیامت کے دن حسرت اور افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اپنا وقت ہوٹل میں اور فلاں جگہ بیٹھ کے ضائع نہ کیا ہوتا, اس کے بجائے میں مسجد جاتا اور مسجد گیا ہوتا, میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا. فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم, اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور چاہے تو ان کو عذاب دے. اور آخری حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ ہر وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ افسوس والی مجلس ہے. اس لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنی مجلس کسی بھی قسم کے مقام پر جب وہ بیٹھیں تو اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر کریں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود شریف پڑھیں, اور جب مجلس ختم ہو اٹھ کے جانے لگے تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں, اور مجلس میں کسی بھی قسم کی غلط بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.